شخصی که در یک ایمان سے اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی صحیح کوشش کی جا رہی ہے، ولایت و امامت امام سجاد علیہ السلام، اس امامت و ولایت امام سجاد علیہ السلام نے جس آئے مجیدہ کو سنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے عمل سے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے کہ یہ اچھے کاموں کو انجام دیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کریں اور زکات کو ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ لہٰذا انہیں معلومات کے ساتھ جو گزشتہ مجالس میں آپ علیہ ایمان کی خدمت میں عرض کی، کل اس مقام پر جا کر ہم رکے تھے کہ اگر عرفانی امامت یا معرفت امامت و ولایت کی بات کی جائے تو بے درجۂ قدم اگر کوئی شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے تو وہ جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کو امامت کی اطاعت میں ایسا ضم کر دیا کہ گویا اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، اگر مرضی ہے تو فقط حجت خدا کی مرضی ہے۔ حسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ ٹیموں کو ہٹا لو تو عباس ٹیموں کو ہٹاتے ہوئے نظر آ رہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صبر کرو، ابھی فلال کے لیے میدان میں نہ جاؤ، تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اضطراب کا اظہار بھی نہیں کر رہے، راہ خدا میں اپنے بچوں کو دے رہے لیکن کسی قسم کا اضطراب نظر نہیں آ رہا، حتیٰ یہاں تک کہ اگر شک و مہلت مانگی جا رہی ہے تو بھی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور کربلا کے میدان میں علامہ نقل آل اللہ مقامہ کا جملہ ہے، کسی نے بھی اعتراض کیا کہ سب سے آخر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت پیش کی، اس سے پہلے اصحاب کو بھیجا، انصار کو بھیجا، بنی ہاشم کو بھیجا۔
کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا لیکن کربلا میں باقی رہنا یہ ایک مشکل کام تھا، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے سب سے مشکل امتحان کا انتخاب کیا۔ اسی طرح اپنے سے پہلے جس شخصیت نے سب سے زیادہ مصیبت و علام کو برداشت کیا روز عاشور، اگر یہ کہا جائے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کی بہن جناب زینب اولیاء مقام اور جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام ہیں تو یقیناً یہ بیجا نہیں ہوگا، اور ان میں بھی جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے معصوم نے جب لب ہلائے تو کہا السلام علیک ایہا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح عبد آپ پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ کہ جو اللہ کے مطیع ہیں، رسول کے مطیع ہیں، اپنے وقت کے امام امیر المومنین اور امام حسن و حسین علیہ السلام کے مطیع ہیں۔ بس یہ اطاعت، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، بس یہ اطاعت تھی جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام اس مقام جلی اور اس مقام عظیم کے اوپر فائز نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی موجود تھے لیکن جس مقام پر جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اس مقام پر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ خداوند متعال وہ دن لائے کہ ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں، جو لوگ کربلا زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ادھر سید الشہداء کا روضہ ہے، ادھر جناب عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ ہے، یعنی مد مقابل دو بڑے قبے نظر آتے ہیں آمنے سامنے، بین الحرمین جو کہلاتا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ سامنے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ حضرت عباس کے روضے کے سامنے ہے، لیکن اطاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے سے کھڑے ہو کر آپ حرم حضرت عباس کی طرف نگاہ کریں تو دو قدم حرم پیچھے ہٹا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے کہ جس کو قبر وہاں بن گئی لہٰذا وہاں پر مقبرہ تعمیر ہو گیا، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ ایسی ہی تھی کہ کسی مقام پر اپنے آپ کو امامت سے مقدم نہیں کیا، اپنے آپ کو امامت سے آگے نہیں بڑھایا، امامت کو مشورے دیتے ہوئے نظر نہیں آئے، حتیٰ ایک غلام کی طرح حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام سر تسلیم خم کیے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اطاعت ایسی کیوں تھی؟ کیونکہ معرفت زیادہ تھی، بس جتنی زیادہ معرفت بڑھے گی ولایت اور امامت کی اتنی ہی زیادہ اطاعت میں انسان قدموں کو آگے بڑھائے گا، یہ اطاعت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے انسان، ہم جیسے انسان بعض دفعہ اعمال اس لیے انجام دیتے ہیں کہ خدا مند متعال کے عقاب سے، اس کے عذاب سے بچ سکیں. نماز فجر پڑھ رہے ہیں، نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، مغربین پڑھ رہے ہیں، واجبات کو ادا کر رہے ہیں. اکثر ہمارا غم و غم یہ کہ مولا کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس کے حکم کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے حکم کی مخالفت ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے عذاب کا شکار ہوں گے. یہ بھی ایک مستحسن عمل ہے، مضمون نہیں البتہ، جو روایات کے اندر اس طریقے کی عبادات کو کہا گیا ہے کہ یہ تو غلاموں والی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی ان کا غلام بھی بن جائے، عبدیت کی منزل پر بھی آ جائے، تو یقیناً یہ بھی ایک بلند مقام ہے. جو کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ شمار ہوتی ہیں. یہی سجدہ میں اور آپ کر کے فخر کرتے ہیں کہ نماز شب پڑھ لیا. یہی نماز شب پڑھنے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام استغفار کیا کرتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنے سجدے کیے، لیکن اس کے باوجود جو عظمت اس کی ہے، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ اپنے سجدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ حق ادا نہیں کیا. یہ معرفت ہی تو ہے کہ خدا مند متعال کی ایسی معرفت انسان کو ہو جائے کہ جب وہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی معصیت نہ کرے، عصمت کے اس درجے پر ہو کہ ترک اولا بھی سرزد نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جب مصلی عبادت پر آئے تو کہے ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یہ معرفت ہی تو ہے کہ کچھ نہ کرنے پر اس کی بارگاہ میں اس انداز سے استغفار کی جائے، اس کی خشیت کو ایسے اختیار کیا جائے کہ مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور جب سجدے کی حالت میں ہوں تو لوگ یہ محسوس کریں کہ روح پرواز کر گئی ہے. دق الباب ہوا امام حسنین علیہ السلام کے گھر پر، جب دروازہ کسی نے کٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ انشاءاللہ قربت کا احساس ہو. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
اس لیے امام زمانہ بلند کر صلوات.
اللہم صلی اللہ محمد وآل
محمد. کہا کہ امیر المومنین کی روح پرواز کر گئی ہے. کیسے پرواز کر گئے، کس حالت میں تھے ہمارے بابا؟ کہ نخلستان میں شجر کے نیچے نماز کو ادا کر رہے تھے، حالت سجدہ میں تھے، گریے کی آواز بلند ہوئی، ہچکیاں بن گئیں، سانس رکنے لگی. اب ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے نفس ڈوب گئی ہے اور روح پرواز کر گئی ہے. جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں، ہمارے بابا جب بھی سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے. یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ معرفت خدا مند متعال کی ایسی ہے، اس معرفت کے نتیجے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا یہ عالم ہے. اور آپ ذرا تصور کیجئے، اس جملے کو ہم بعض دفعہ فضائل کے اندر فقط ایک نعرہ لگا کر سمجھنے اس کا حق ادا ہو گیا. وہ ایک ضربت جو یوم خندق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، ثقلین کی عبادت سے افضل تھی. اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب نعرہ لگا لیا، حق ادا ہو گیا. نہیں، حق ادا نہیں ہوا. اس ضربت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ثقلین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جب اس روایت کی تشریح کر رہے تھے، فرمانے ثقلین میں بھی شامل ہوں، یعنی میری بھی تمام عبادات سے افضل میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ضربت. تو اس ضربت کے اندر کون سی ایسی تاثیر تھی، اس تلوار چلانے میں کون سا ایسا کمال پوشیدہ تھا کہ جو ثقلین کی عبادتوں سے افضل وہ تلوار کا چلانا قرار پایا؟ اور مسلسل تلوار کا چلانا نہیں، فقط ایک ضربت. جو یوم خندق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عبدوت کے سر پہ لگائی، بس اس ضربت کی تاثیر کیا تھی ثقلین کی عبادت سے افضل؟ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم تھا. حتیٰ وہ امام کے جن کو میں اور آپ سید الساجدین کے لقب سے پہچانتے ہیں، بلکہ نام کی جگہ اس لقب نے لے لی ہے، کوئی زین العابدین کہتا ہے، کوئی سید الساجدین کہتا ہے، کوئی سجاد کہتا ہے، یہ تمام القاب ہیں مولا کے. لیکن جب آپ کسی بچے سے سوال کریں کہ چوتھے امام کا نام کیا ہے، تو یہ نہیں کہتا علی ابن الحسین، وہ جواب دیتا ہے چوتھے امام کا نام زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے. یہ سید الساجدین زین العابدین کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ صفت نام کی جگہ پر آ گئی ہے. اتنی عبادتیں کی ہیں کہ اب دنیا کو اگر کوئی زین العابدین نظر آتا ہے تو علی ابن الحسین علیہ السلام کی ذات میں نظر آتا ہے، اتنے سجدے کیے ہیں کہ دنیا کو اگر کوئی سجاد نظر آ رہا ہے تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے امام باقر نے یہ کہنا چاہا کہ اپنی عبادتوں میں تھوڑی کمی کیجئے کیونکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا ہے، تو جانتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ وہ دفتر لے کر آئیے، وہ کتاب لے کر آئیے جس میں ہمارے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات درج ہیں، اس صحیفے کو لے کر آئیں۔ وہ کتاب لائی گئی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دفتر کو کھولا، کھول کر دیکھا امیر المومنین کی عبادت پر ایک نگاہ کی، یہ کہہ کر بند کر دیا، اللہ اکبر، ہمارے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے ان کی جیسی عبادت؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور خدا کے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے۔ لہذا جنہوں نے خداوند متعال کی معرفت حاصل کی تھی ان کی عبادات بھی جدا ہیں، اس حد تک جدا ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اگر ایک مقام پر 124,000 انبیاء کھڑے ہوں، کئی مرتبہ اس جملے کو بیان کر چکا ہوں، اگر ایک طرف 124,000 انبیاء کھڑے ہوں کہیں لا الہ الا اللہ، اور ایک جانب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں اور کہیں لا الہ الا اللہ، تو جو 123,999 انبیاء کا لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا وزن جو ہوگا علی ابن ابی طالب کے لا الہ الا اللہ کا وزن اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ علی کا لا الہ الا اللہ وہی وزن رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا الہ الا اللہ رکھتا ہے۔ لہذا جو کمال معرفت پر ہے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی فرق ہے، اس کی ایک تسبیح میں بھی فرق ہے، یہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد یہ معرفت کا نتیجہ ہے کہ ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور، سب کا لا الہ الا اللہ کہنا اور۔ لہذا جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کے سجدے اتنے ہی زیادہ احسن طریقے سے انجام پائیں گے، اور اسی طرح سے اگر امامت کی معرفت ہو جائے تو اطاعت اتنی ہی خوبصورتی سے ادا کی جائے گی۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دیکھیں بہت سارے طریقے ہمارے سامنے ہیں، اور ہم عقیدت کے باب میں تو بالکل ہمارے ہاتھ کھل چکے ہیں، ہم عقیدت کے چیپٹر میں کسی کی دخالت کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ جس طرح سے میں چاہتا ہوں عقیدت کا اظہار کروں گا، جس طرح میں چاہتا ہوں میں اس طرح سے عقیدت کروں گا، یہی ہے نا ہمارا مزاج، عموماً ہمارا مزاج ایسا ہی ہے۔ لیکن حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام ایسے نہیں تھے، عقیدت کے باب میں بھی وہ تابع تھے امامت کے، کہ وہی عقیدت کا اختیار کریں گے انداز کے جو امامت کی طرف سے اپروڈ ہو، جو امامت کی طرف سے تائید یافتہ ہو۔ اس کے علاوہ عقیدت بھی حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام انجام دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مثلاً اب آپ ذرا دیکھیں کیا حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ جب معرفت کی بات ہوتی ہے تو میں اس شخصیت کا ذکر ضرور کرتا ہوں تاکہ دنیا سمجھے تو کہ کون ہے عباس۔ ہمارے معاشرے میں جناب عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح طریقے سے معرفی نہیں ہوئی، حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح طریقے سے پہچان نہیں کرائی گئی۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ اگر بچے کا نام عباس رکھ دیا جائے تو بچہ جلالی ہوگا، اور یہ میں بڑے احترام کے ساتھ جلالی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس لیے جو ذہن کے اندر ہے وہ تو شاید اس سے کچھ بالاتر ہو، لہذا ہم نے فقط اتنا سوچا ہے کہ اگر بچے کا نام عباس رکھیں گے تو بچہ ہر وقت جلال کے عالم میں رہے گا۔ عزیزان محترم، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچے کا نام عباس رکھیں گے تو مطیع امام ہوگا، بچے کا نام عباس رکھیں گے تو مطیع رسول ہوگا، بچے کا نام عباس رکھیں گے تو مطیع پروردگار عالم ہوگا، خداوند متعال کا اطاعت گزار ہوگا۔ چونکہ اطاعت کے پہلو کو ہم نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بیان نہیں کیا، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ایسی معرفت حاصل کی ہے امامت کی کہ امامت خود بڑھ کر یہ کہے بے نفسی انت یا اقی، اے میرے بھائی عباس میری جان آپ پر قربان ہوں۔ معمولی مقام ہے، یہ معمولی مقام ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو امام وقت یہ کہیں، حتیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے معصومین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بے ابی و امی یبنا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول کے بیٹے، وہ عباس علمدار علیہ السلام کو یہ کہیں گے میری جان آپ پر قربان ہو، یقیناً یہ اطاعت کی وجہ سے ہے نا، وَإِلَّا حضرت عباس کے دوسرے بھائی بھی ہیں، لیکن ایک عجیب عالم ہے اطاعت کا جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ معرفت زیادہ ہے، پہچانتے ہیں کہ امامت کے کیا کیا مقامات ہیں، جانتے ہیں کہ ولایت کے کیا کیا درجات ہیں، اور ان درجات کو جانتے ہوئے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک پہنچے کہ حق ادا کر کر بھی امام حسین سے سوال کر رہے ہیں کہ آقا میں نے اپنا حق ادا کیا؟ اور واقعی یہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر دلیل ہے کہ معصومین ان کے حرم میں جائیں اور ان کو جا کر کہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، معصوم ایسے ہی کسی کو سند نہیں دے دیتے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا میری اور آپ کی طرح جیسے یہاں پر القاب بٹتے ہیں، اسناد بٹتی ہیں، ویسے اہل بیت اظہار علیہ السلام کے گھرانے میں بٹے، نہیں، وہاں پہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبد صالح ہیں تو یقیناً عبد صالح ہیں، فقط رشتہ داری کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا رہا، اگر معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا رحم کرے میرے چچا عباس پر کہ جن کے دو بازوؤں کے عوض پروردگار عالم نے دو پر عطا کیے جو جنت میں مہب پرواز ہیں ان پروں کی وجہ سے، یہ پر کون سا ہے؟ گویا معلوم ہوتا ہے کہ جو دو پر عطا کیے ہیں ان میں سے ایک اطاعت ہے، ایک معرفت ہے، کہ اس معرفت کی وجہ سے جو اطاعت کی ہے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس مقام جلی پر فائز نظر آ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم عقیدت کے باب میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جو دل میں آئے اس کو ہم عقیدت کا نام دے دیں، ایسا ہی ہے نا ہمارا معاملہ، لیکن حضرات محمد والے محمد علیہ السلام کی نگاہوں میں یہ نہیں ہے، اور خصوصاً جہاں پر واضح تعلیمات آ چکی ہیں، مثلا خود ایک دفعہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، حرم جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے حرم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب گامزن تھا، پورا واقعہ آپ کو نہیں سنا سکتا اس وقت، تو ایک صاحب سینے کے بل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم کی طرف جا رہے تھے، اگر کوئی دیکھے تو کہے گا جناب عقیدت ہے یہ، واقعا عقیدت میں ہی کر رہا ہے، دشمنی میں تو نہیں کر رہا، محبت میں کر رہا ہے، بغض میں نہیں کر رہا، الفت کے ساتھ کر رہا ہے، دشمنی کے ساتھ نہیں کر رہا، محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آیا یہ عقیدت ہمیں سنت امام کے مطابق ہے ہماری؟ اب آپ بتائیے کہ میرے دل میں امام حسین کی زیادہ عقیدت ہوگی یا امام صادق کے دل میں زیادہ عقیدت ہوگی؟ کس کے دل میں زیادہ عقیدت ہوگی امام حسین؟ سوال ہے نا، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، بعض دفعہ ہم اس پر ایسی قدغن لگا دیتے ہیں، جناب بات صحیح ہے لیکن ممبر سے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو جناب کہاں سے کرنی چاہیے تھی پھر؟ اگر ممبر سے یہ پیغام ابلاغ نہ ہو تو پھر کہاں سے ہوگا؟ کہ جناب اس چیپٹر کے اندر ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے، نہیں، مومن وہ نہیں ہوتا جو آزاد ہو، مومن غلام ہوا کرتا ہے، کس کا غلام؟ اپنے نفس کا نہیں، اپنے آقا کے امر کا غلام ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک ایک عمل اپنے آقا کے عمل کے تابع ہوتا ہے، خصوصاً جو کام وہ آقا کے لیے کرے، خصوصاً جو کام وہ مولا کے لیے کرے، اس کے اندر تو اور زیادہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ جو شیری کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس میں اس کے شوہر نے کیا عمل انجام دیا تھا، یہ اسرا کو اپنے گھر میں کیوں لا رہا ہے؟ اس لیے کہ مولا اس سے خوش ہوں، جانتا ہے مولا کا مزاج کیا ہے، کس بات سے مولا خوش ہوں گے، کس بات سے مولا ناخوش ہوں گے، کس بات سے کتنا خوش ہوں گے، یہی تو ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے۔ شیعہ کی پہچان ہی ہے کہ شیعتنا جزء منا، شیعہ ہمارا جز ہے، خلق من فاضل تینتنا، ان کو ہماری فاضل تینت سے خلق کیا گیا ہے، یفرحون لفراحنا، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں خوشی میں خوش ہوتے ہیں، نہیں، خوشی میں خوش ہونا نہیں کہا معصوم نے، یہاں کہا ہے خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، خوشی میں خوش ہونا بہت آسان ہے، جس کا جیسے دل چاہے وہ خوش ہو لے، لیکن خوشی کے لیے خوش ہونا مشکل کام ہے، اب خوش ویسے ہونا پڑے گا جیسے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ خوشی کے لیے خوش ہو رہے ہیں، ان تمام امور کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ بس جناب ایک ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، اور جب ایک مخصوص لباس میں ہمارے کچھ دوستان دیکھتے ہیں تو ان کے طبیعت کے اندر گراں گزرتا ہے یا نہیں معلوم کہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عقیدت ہے، بندہ حقیر کو مخاطب کیا کہ اس کو عقیدت کہتے ہیں. میں نے ان دوستوں کو جواب دیا, میں نے کہا بھائی اگر یہ عقیدت ہوتی تو امام صادق بھی یہی کر رہے ہوتے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آداب بتائے کہ دیکھو جب میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاؤ, آب فرات سے غسل کرو, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جیسے ایک عبد اپنے آقا کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم میرے جد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف بڑھاؤ. یہ چند ایک مناظر, کیونکہ اب ہم اربعین کے لیے انشاءاللہ ہم میں سے بہت سے لوگ خدا وند مطالع کے لطف و کرم سے زیارت کے لیے جائیں گے, تو ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہے اربعین اور کیا ہے زیارت حسین ابن علی. ہم اپنی عقیدت میں معصومین کی تعلیمات کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, تعلیم معصوم اپنی جگہ مقدم ہے. اسی طریقے سے کربلا معلہ میں ایک وظیفہ ان کا ہے کہ وہ زائرین کا استقبال کر رہے ہیں, زائرین کا احترام کر رہے ہیں, زائرین کا استقبال کر رہے ہیں. خصوصاً سرزمین کربلا پر وارد ہونے کے بعد معصومین نے میرے اور آپ کے لیے عقیدت کا پہلو یہ بتایا کہ اچھی غذائیں مت کھاؤ, کربلا کو اپنا مکان قرار نہ دو, اپنے مقر کی جگہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ قرار نہ دو, چند دن رکو, زیارت کرو, واپس پلٹ جاؤ, اور جب وہاں پر رہو تو سوگواری والی غذائیں کھاؤ. ہم حاضری کے نام پر یا نظر کے نام پر یا نیاز کے نام پر جتنا ہی عالیشان دسترخوان بچھا لیں اس میں انواع و اقسام کی غذائیں رکھیں, معصوم اس وقت کہنے کہ تمہاری ذمہ داری یہ کہ تم سادہ غذا کھاؤ. واجب نہیں کیا, واجب قرار نہیں دیا, لیکن کا ادب یہ ہے زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ جائیے اور جا کر کے مفاتی کے اندر پڑھ لیجئے. امام نے کہا تمہارا ایسا آنا نہ آنے سے بہتر ہے, تمہارا ایسا نہ آنا آنے سے بہتر ہے. برق کر دیا میں نے, یعنی اس سے اچھا نہ ہو. اگر تمہیں بھنا ہوا گوشت ہی کربلا میں آ کر کھانا ہے تو اس کے لیے اور بہت سے مقام ہیں, تمہیں بہت سی جگہوں پر یہ نعمت مل جائے گی. لیکن کیا ہم نے بارہا یہ نہیں دیکھا کبھی حاضری کے نام پر, کبھی دسترخوان کے نام پر بھنے ہوئے گوشت ایک دوسرے کو پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ حتیٰ لوگ نزا کرتے ہیں اس بات پر قافلے والوں سے کہ جناب کب تک یہ دال کھلائیں گے آپ؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کربلا معلہ میں؟ مگر کربلا ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے, کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں عجیب و غریب روایات ہماری کتب کے اندر موجود ہے کہ خداوند متعال روز عرفہ عرفات کے میدان میں بعد میں نظر کرم کرتا ہے, پہلے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر موجود مومنین پر نظر کرم کرتا ہے. کئی ایک حج مقبول کا ثواب اس زیارت کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ آج اگر حج باقی ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے, آج اگر عمرہ باقی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی وجہ سے, آج اگر محراب و مسجد و مینار باقی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی وجہ سے, واقعی مدیون سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو آج بڑی شان کے ساتھ آ کر مصلی پر تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر, یہ کہنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانی نہ دیتے. ان تمام امور کو سمجھنے کی ضرورت, وہ آداب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں ان آداب کا مقابلہ کسی اور ادب کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے فرہنگ سے اپنے کلچر سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اپنے دل سے اپنے مزاج سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا, میرا دل کچھ اور کیوں کہہ رہا ہے جبکہ معصوم کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ صورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے. اگر امامت و ولایت کی معرفت ہو جاتی تو میرا دل بھی وہی کہتا جو ان کا دل کہہ رہا تھا, کیونکہ زیارت نے ہمیں سکھایا قلبی لقلبکم سلم, میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, امری لامرکم متبع, میرے کام آپ کے کاموں کے تابع. اگر میرے کام ان کے کام کے تابع نہیں ہے, میرا دل ان کے دل کے مطابق نہیں ہے, اس کا مقصد ہے ولایت کا رشتہ بھی نہیں قائم ہوا. ابھی کسی حد تک ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی, بلکہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ دل وہی کہے جو وہ چاہے, وہ یہ کہیں کہ کرو تو میں کروں, وہ یہ کہیں نہ کرو تو میں نہ کروں. یہ ہے حجت خدا اور اس کی ولایت اور امامت. بس کیسی ولایت اور امامت تھی رسول اللہ کی؟ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے مولا، لیکن جب رسول اللہ نے کہا کہ ہمارے بستر پر سو جاؤ تو پلٹ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہزار رکعت نماز پڑھتا تھا، دل کہہ رہا ہے کہ آج بھی پڑھ لوں، جانتے ہیں کہ آج سونا عبادت ہے، کیونکہ امر رسالت معاب ہے، امر حجت خدا ہے. بس جب جیسا علی جیسا امام اتنا مطیع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو خود نفس رسالت معاب ہے بنص قرآن، جانے رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس منزلت پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے ہیں؟ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جناب چونکہ خدا نے قرار دے دیا، بالکل قرار دیا ہے، لیکن اس قرار دیے ہوئے منصب کو امیر المومنین نے خود حفظ کیا ہے، عصمت خداوند متعال کی جانب سے ہے، لیکن عصمت کو انہوں نے خود حفظ کیا ہے، جبھی تو ان کا کمال ہے، جبھی تو ان کی فضیلت ہے. اگر اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر فضیلت کیسی تھی؟ اگر اختیار ہی سلب کر لیا جاتا تو پھر فضیلت کیسی تھی؟ لہذا معلوم ہو کہ انہوں نے جو اطاعت کی ہے وہ اختیار کے ساتھ کی ہے، اور اس کمال اختیار کے ساتھ کہ اپنی مرضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو غالب کیا، بلکہ اگر یہ لفظ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ گویا اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے وہ مولا کی مرضی ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو. بس جب اس منزلت پر آ جائے نا کوئی ذات تو اس کو عباس کہتے ہیں، کہ جس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو، جس کا اپنا اپنی کوئی تمنا ہی نہ ہو، جو ہو وہ حجت خدا کی مرضی ہو. جب اس معرفت کی منزلت پر کوئی آ جائے تو ایسی شخصیات سامنے آتی ہیں کہ کہیں حضرت عباس نظر آ رہے ہیں اور کہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نظر آ رہے ہیں. جب اس منزلت پر کوئی آ جائے تو اس کی زیارت کے لیے معصومین علیہ السلام خود جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور زیارت کا ادب بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جاؤ اب ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی ایسا ہے کہ تمہارے درجات جنت میں بڑھائے جائیں گے. اور واقعی عجیب مقامات ہیں. آپ دیکھیں اطاعت معصوم میں جو لوگ آگے بڑھے ہیں ان کو آپ دیکھیں ذرا تاریخ میں، ہم تو ایک سرسری نگاہ کر کے گزر جاتے ہیں نا ان شخصیات پر سے. مثلا آپ جب قوم مشہد کی زیارت کے لیے آئے ہوں گے تو تہران میں آپ نے ایک زیارت کی ہوگی شاہ عبد العظیم کی، ان کی زیارت کے لیے ثواب بیان کیا ہے مولا نے کہ جس نے ان کی زیارت کی منظار عبد العظیم برے کا مثل الزار حسین ابن علی بے کربلا، حسین ابن علی بے کربلا جس نے ان کی زیارت کی رے میں جہاں پر ان کا مقبرہ ہے، وہ ایسے ہی جیسے اس نے امام حسین کی زیارت کی. امام زادے ہیں، شہید بھی نہیں ہوئے ظاہرا، لیکن اپنے عقیدے کو امام کے پاس آتے ہیں، امام کے سامنے اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، امام سے تصدیق لیتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، امام کی اطاعت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں اور اس اطاعت کو ایسے نافذ کرتے ہیں کہ ان کی زیارت کا ثواب کیا بیان کیا، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جیسا. آسان نہیں ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جیسا ثواب حاصل کرنا، کوئی آسان منزلت ہے؟ کوئی آسان مقام ہے یہ کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہاں؟ درست ہے امام زادے، حتیٰ بعض دفعہ یہ روایت سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب کسی نے امام تقی جباد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا آپ کے جد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا آپ کے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے؟ کامل الزیارات کے اندر ابن قلوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کس کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے؟ تو جانتے ہیں امام تقی جواد علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ ہمارے بابا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے. یہ سننا آسان لگ رہا ہے؟ مجھے نہ بیان کرنا آسان لگ رہا ہے نہ آپ کو سماعت کرنا آسان لگ رہا ہوگا، لیکن امام نے بتایا کہ ثواب جو تمہاری نگاہ میں ہے وہ چند کلو گرام کے کچھ بورے نہیں ہے کہ جس میں تمہیں زیادہ دے دیا جائے، ثواب وہی معرفت ہے جو تمہارے درجات کو بڑھائے گی آخرت میں، وہ جزا جو ان کی زیارت کی ہے کہا کہ وہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ امام نے علت بیان کی، کیونکہ ہمارے جد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں معرفت کی بات آ رہی ہے، ہمارے جد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے خاص و عام آتے ہیں، لیکن ہمارے بابا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے خاص شیعہ آتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے کربلا میں مختلف افراد کے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن آگے جا کر امامت کی راہ کو کھو بیٹھے ہیں، وہ وہاں موجود نظر آئیں گے آپ کو، مختلف اقوام و ملل کے لوگ ہوں گے، مختلف فرقے تشیعوں میں بٹے، آخری فرقہ واقفیہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آ کر شیعت سے جدا ہوا، لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی فرقہ تشیعوں کے اندر وجود میں نہیں آیا، بس جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا، لہذا اس معرفت کے نتیجے میں زیارت کا ثواب زیادہ رکھا گیا، کہا کہ ہمارے بابا کی زیارت کے لیے خاص شیعہ آتے ہیں، ہمارے جد کی زیارت کے لیے خاص عوام آتے ہیں، اور اس زیارت کو کرتے ہوئے جب میں اور آپ اس دن دخول پڑھتے ہیں اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جاتے ہیں، سمجھے امامت کے مقام کو، میں سلام کرتا ہوں اس دن دخول کے جملہ میں، میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دیتے ہیں، میرے کانوں پر حجاب ہے کہ آپ کے جواب سلام کو نہیں سن پاتا، وَإِلَّا آپ دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے ہیں، یہ مقام امامت۔ فرمایا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مشکل میں مبتلا ہو ہر ایک شفتائے اپنے ہوٹوں کو ہلاؤ ہم تک قبر پہنچ جائے گی، یہ قوت، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ احساس کس نے دیا؟ خدا نے دیا، عین توحید ہے، بات یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، اگر امام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اگر امام لوگوں کو رزق پہنچا رہے ہیں، اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام شفا دے رہے ہیں، اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس طاقت سے مدد کر رہے ہیں جو طاقت خدا نے دی ہے، اس طاقت سے زندہ کر رہے ہیں جو طاقت خدا نے دی ہے، اس طاقت سے سماعت کر رہے ہیں دور سے جو طاقت خدا نے دی ہے، بس زندہ کرنے میں اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے، مستقل ذات خداوند نے متعال کی ہے، اگر یہ عقیدہ کوئی رکھے اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ کرنے کو معجزہ قرار دیتے ہوئے تسلیم کر لے تو اس میں کون سا شرک ہے؟ خداوند متعال کی قدرت ہے کہ جو جس کو چاہے، وہ جس کو چاہے اس کو اختیار دے، یہ بات اپنی جگہ مسلم کہ وہ اختیارات انہی کو دیتا ہے کہ جن کو عادل کے میزان کے اوپر پرکھ کر اس قابل دیکھتا ہے کہ ہاں ان کو اختیارات دیے جانے چاہیے۔ بس اگر یہ معرفت مجھے اور آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہو جائے تو اس دور میں ہمارے لیے معاملات بہت آسان ہو جائیں، کیونکہ اب اس دور میں جہاں بہت سارے فتنے سامنے آ رہے ہیں، وہاں ایک فتنہ ہمارے سامنے، فتنہ بے معنی آزمائش سوشل میڈیا بھی ہے، جس پہ چار کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی آ کر اپنا ایک نظریہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور چند حواری بھی اس کو مل جایا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور آنے کے بعد اپنا نظریہ پیش کرے اور اس پر چار لوگ اس کی تائید کرنے والے ہوں، وہ نشر آگے ہو اور اس کے کئی ایک ماننے والے ہو جائیں اور پھر ایک نیا فتنہ بن کر سامنے آئے۔ اس دور میں اگر صحیح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین کو مجھے اور آپ کو پہنچانا ہے تو یقیناً معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، کہ جہاں سے ایک طرف سے غلف کا فتنہ ہو، ایک طرف سے تقصیر کا فتنہ ہو، کہیں غلف کیا جا رہا ہو، کہیں تقصیر کی جا رہی ہو، کہیں ان کی ذات کو خداوند متعال کے برابر لے جایا جا رہا ہو، کہیں ان کی ذات کو اتنا گھٹایا جا رہا ہو کہ گویا ایک عام شخصیت ہے، تو یہ معاملات واقعاً پیچیدہ ہیں اور اس کا حل معصوم نے دیا ہے، حل یہ دیا ہے کہ ان کی ذات کی معرفت حاصل کرو۔ محمد بن سنان نامی ایک شخص امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد امام سے انہی حالات کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مولا آج کل حالات بڑے دگرگوں ہیں، بڑے پریشان کن ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ کے کچھ چاہنے والے جو آپ کی چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غالی بنتے نظر آ رہے ہیں، کچھ مقصر بنتے نظر آ رہے ہیں، اپنی زبان میں آسان الفاظ میں کہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی الجھن کو سمجھ لیا اور امام نے اس کی الجھن کا بہترین حل دیا. یہ روایت چہل حدیث میں امام خمینی نے مقامات ائمہ کے اندر بیان کی ہے، یہی روایت کافی کے اندر بھی نقل کی گئی. ڈائریکٹ کافی کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کتابوں کے اندر صحیح اور غیر صحیح ساری روایات موجود ہیں، لیکن جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسا فقیہ روایات کو چھانٹ کر، روایات کے رجال کو دیکھ کر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت پر دلیل بنا کر لے کر آئے، تو آپ سمجھ جائیے کہ سند کے اعتبار سے روایت کیسی ہوگی. امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بوحدانیتہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہاں توحید کا ایک مکمل درس امام نے اپنے ایک جملے میں دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی وحدانیت میں منفرد ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک. پھر جب خلقت کا مرحلہ آیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، ثم خلق محمدًا وعلیًا وفاطمہ. جب اللہ نے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے خلق کیا رسول اللہ کو، امیر المومنین کو، اور جناب صدیقہ طاہرہ کو. فمکثوا الف دهر، اور 1000 زمانے تک اپنے سایہ لطف میں ان کو رکھا، ابھی تک کوئی اور مخلوق نہیں ہے. رد کر رہے ہیں امام غلف کو اور تقصیر کو، غالیوں کو بھی رد کر رہے ہیں، مقصروں کو بھی رد کر رہے ہیں. غلات کو اور مقصرین کو رد کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام معصومین کی حقیقی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ ذرا پہچانو تو کہ محمد کون ہے، سمجھو تو علی کون ہے، سمجھو تو فاطمہ کون ہے. تم نے فقط ایک آیت پڑھی، انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، اور گمان کر لیا کہ تمہارے ہی جیسے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے بشر ہیں، ان کی بشریت کیسی ہے. یہ امام نے بیان کیا کہ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ، اللہ نے خلق کیا محمد، علی اور فاطمہ کو. فمکثوا الف دهر، اور 1000 زمانے تک اپنے سایہ لطف میں رکھا. ثم خلق جميع الاشیاء، اور اس کے بعد 1000 دہر. اب مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ 1000 دہر کیسے ہیں، کیونکہ وقت کا اندازہ ہم سورج کی وجہ سے لگاتے ہیں. جب سورج ہی نہیں خلق ہوا تو وقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ وہ 1000 زمانہ کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے، یہ خداوند متعال جانتا ہے، یا یہ جانتے ہیں جو رہے. فمکثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشیاء، اور ان کی خلقت کے بعد اللہ نے تمام چیزوں کو خلق کیا. لوہ کو ان کے بعد خلق کیا، قلم کو ان کے بعد خلق کیا، عرش کو ان کے بعد خلق کیا، فرش کو ان کے بعد خلق کیا، آسمان کو ان کے بعد خلق کیا، چاند کو ان کے بعد خلق کیا، سورج کو ان کے بعد خلق کیا، آدم کو ان کے بعد خلق کیا، حوا کو ان کے بعد خلق کیا. یہ اول مخلوق ہیں. اور جب ساری مخلوقات کو خلق کیا تو ان کی اطاعت کو ان مخلوقات کے سامنے پیش کیا، بس جنہوں نے اس کی اطاعت کو قبول، ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ان کے مقامات بلند ہوئے. کیونکہ خدا عادل ہے. کبھی ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، ایک صلوات پڑھ دے مل کے، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اندازہ ہو رہا ہے بہت زیادہ ہیوی ڈوز ہو گئی ہے. ایک اور صلوات پڑھے، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
کبھی ہمارے بچوں کے، کبھی ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جناب خدا تو عادل تھا، تو یہ جو ہندو ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، عیسائی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مجوسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس میں اس کا کیا قصور؟ مثلا ایک غیر شیعہ غیر ولائی شخص ایک غیر ولائی خاندان کے اندر پروان چڑھ رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ خدا مند متعال عادل ہے، جب ان کی اطاعت کو پیش کیا نا، جن ارواح نے اطاعت کو قبول کر لیا ان کے درجات اس قبولیت کے اعتبار سے اتنے ہی بلند ہوئے ہیں، ان کی اطاعت کو پیش کیا گیا اور ان کو گواہ بنایا تمام مخلوقات پر، اور پھر اس کے بعد امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جملات ارشاد فرمائے جو واقعاً مقامات ائمہ علیہم السلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ، یہ وہ ہیں اس منزلت پر ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ وہ ہیں اس منزلت پر ہیں کہ جس شے کو چاہیں جو چاہیں حلال کریں اور جو چاہیں حرام کریں۔ مقام دیکھ رہے ہیں آپ ان کا کتنا بلند ہے، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ، معرفت امامت و ولایت کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ وہ ہیں کہ جو چاہیں حلال کریں جو چاہیں حرام کریں۔ اس کے آگے کلام رکا نہیں، کلام آگے بڑھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَلَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن یہ ہرگز اپنی مرضی سے نہ کچھ حلال کرتے ہیں نہ اپنی مرضی سے حرام کرتے ہیں، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا میں نے اور آپ نے دین ان سے کیوں لیا ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو اثنا عشری کہتے ہیں، کیوں ہم نے معصوم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہوئے اس زنجیر کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے گلے میں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ دیں گے جو وہ دے گا، یہ اس سے روکیں گے جس سے وہ روکے گا، کیونکہ ان کی مرضی کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ بس جس ذات پر ہمیں اتنا یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہی ہے جو وہی کتاب ہو، تو اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے اس دین کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھا یہ کلام، طویل حدیث ہے، انشاءاللہ باقی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ معرفت ضروری ہے کہ نہ ہمارے جوان غلو کی طرف جائیں نہ تقصیر کی طرف جائیں، وہ جادہ جو صراط مستقیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ جس پر اہل بیت کے خاص افراد نے چل کر ہمیں دکھایا ہے، اور ان میں سے سب سے افضل و اکمل ذات جن کو بار بار تکرار کر رہا ہوں، حضرت ابو الفضل، کہ جناب عباس نے روزے عاشور اس طریقے سے فداکاری کی ہے، اس طریقے سے اپنی ذات کو قربان کیا ہے امامت پر، کہ کل کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مجھے مقتل میں کہیں نہیں ملا کہ اپنے بچوں پر جناب عباس نے کیسے گریہ کیا، حتیٰ کوئی جملہ نہیں مل رہا کہ اپنے بچوں کی شہادت کے بعد جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملہ ادا کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ امامت کی راہ میں یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ روایت آپ نے کئی علماء سے سنی ہوگی، کئی بار سنی ہوگی کہ جب یہ قربانیاں دے رہے تھے سید الشہداء کے لیے، مقتل کے اندر جملہ ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جتنی قربانیاں دے رہے تھے اتنی چمک ان کے چہرے پر بڑھ رہی تھی۔ یہ کون سی چمک تھی جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نمایاں تھی؟ اس رسول کی منیت پر ہوتے ہوئے کہ جن کی چمک کو سیدہ کونین نے اس انداز سے بیان کیا کہ انہ البدر فی لیلت تمام ہی و کمالے، کہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا، اس منیت کی منزل پر ہوتے ہوئے کیسی نگاہیں تھیں جو یہ دیکھ لیں کہ اس چمک میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ روح نورانی ہے سید الشہداء، کوئی اور اس کی دید کی تاب نہیں لا سکتا، کوئی اور اس مقام کو درک نہیں کر سکتا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اس مقام کو درک کیا. کیوں؟ کیونکہ کوئی اور ہے, عباس عباس ہیں, عباس اس منزلت پر ہیں کہ جن کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں بے نفسی انت یا اخی. یہ جملہ واقعا ہمارے قلوب کو جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے. کون ہیں جناب عباس؟ کیا مقام ہے جناب عباس کا؟ کیا اطاعت کا عالم ہے جناب عباس کی؟ کیا محبت اور رافت کا عالم ہے حضرت عباس کا؟ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جناب عباس علمدار علیہ السلام کا صحیح تعارف نہیں ہوا, صرف ایک جلال کے پہلو کو سامنے رکھے, ہاں جلالی ہیں عباس, عباس کے معنی ہی جلال کے ہیں, لیکن کس کے لیے جلالی ہیں؟ دشمنان دین خدا کے لیے, اپنے آقا کے عزاداروں کے لیے عباس جلالی نہیں ہے, بڑے رؤوف و رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں حضرت عباس. جلال ہے دین خدا کے دشمنوں کے لیے, جلال تھا حضرت عباس کا شمر کے لیے, آج بھی جلال ہے حضرت عباس کا شمر جیسوں کے لیے. لیکن جو ان کے آقا کے نام پر گریہ کرنے والے ہوں, ان کی راہ پر چلنے والے ہوں, تو یقین جانیے کہ اتنے بڑے عارف میرے اور آپ کے دور کے گزرے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ میں مختلف آئمہ کے حرم میں گیا. سید قاضی طباطبائی, آغا بہجت کے استاد, امام خمینی کے استاد اور جلیل القدر شخصیت, کہا کہ میں مختلف آئمہ کے حرم میں گیا, مجھے وہ پرواز نصیب نہیں ہوئی. ایک شب خواب میں دیکھا کہ جیسے کوئی رہنمائی کر رہا ہے کہ عباس علمدار کے حرم کیوں نہیں جاتے. کہا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم گیا, وہاں سے جو مجھے عرفان کی پرواز ہوئی ہے, یقیناً معرفت کا رزق عباس کے در سے مل رہا ہے. کہ دیکھو حجت خدا کی معرفت کیا ہے, امامت و ولایت کی معرفت کیا ہے. جب جائیں جناب عباس کے روضے پر, جہاں دوسری چیزیں مانگیں سر فہرست یہ مانگیں کہ مولا آپ کے در پر بھیک مانگنے آیا ہوں, اپنے وقت کی حجت کی معرفت کروا دیجئے. اس فداکاری کے جذبے کا صدقہ مل جائے کہ جیسی فداکاری آپ نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر, اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اپنی جان کو قربان کر دیا, اپنے وجود کو اس راہ میں قربان کر دیا, حتیٰ آخری وقت بھی یہ زحمت نہ دی کہ سید الشہداء لاشا اٹھا کر خیمے میں لائیں. کل یہیں سے مصائب کو ختم کیا تھا, علم لے کر آئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, عباس علمدار کا ماتم ہوا, سید الشہداء روز عاشور مختلف مقامات پر, حتیٰ آخر وقت تک جس شخصیت کو یاد کرتے رہے وہ عباس علمدار تھے. کچھ دیر قبل ہی شہادت ہوئی ہے, لیکن جب کوئی زخم لگتا تھا عباس کو پکارتے تھے. جب آخری سواری کے لیے امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے ہیں, شہداء کو یاد کیا ہے, حضرت عباس کو یاد کیا. اور صرف امام حسین نے نہیں, جب اسیروں کا کاروان 11 محرم کو جا رہا تھا تو ایک بہن پلٹ پلٹ کر فرات کی طرف دیکھ رہی تھی, اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کو یاد کر کر کے گریہ کر رہی تھی. بس عزیزان محترم, دل یہ کہتا ہے کہ ایک بچی بھی اس کاروان میں تھی, بڑے مظالم ہوئے اس بچی پر, اس بچی کو جناب عباس سے بڑی محبت تھی, اور جناب عباس کو اپنی اس بھتیجی سے بڑی محبت تھی. امام حسین کی وہ چھوٹی دختر کہ جن سے سب الفت و محبت کا اظہار کرتے تھے, مگر حضرت عباس علمدار اور اس بچی کی محبت کا الگ انداز ہے. آج جو علم کے ساتھ مشکیزہ پیوست ہے, یہ اسی الفت کی یاد دہانی کراتا ہے. کہ یہ بچی ہمیشہ اپنی چچا کی آغوش میں ان کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے اس انداز سے رہا کرتی تھی جس طرح سے گلے میں تعویذ ہوا کرتا ہے. اس بچی کی پیاس بھی بڑی گراں تھی حضرت عباس پر. الغرض جناب عباس کی شہادت ہوئی, سید الشہداء کی شہادت ہوئی, شام غریبہ کا سناٹا چھا گیا. اس کے بعد سے اس بچی کی مصیبت و آلام میں اضافہ ہوا. اب تک پیاس تھی, شہداء کے جنازے آ رہے تھے, لیکن پھپھیوں کے ساتھ یہ بچی اس طریقے سے تھی, کوئی اس کو دلاسا دے رہا ہے, کوئی اس کو سینے سے لگا رہا ہے, مگر ادھر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تن سے جدا ہوا, ادھر شام غریبہ کا سناٹا چھایا, خیموں کو تاراش کیا گیا. اب کوئی شقی آتا ہے اس بچی کے رخسار پر تماچے لگاتا ہے, کوئی آتا ہے کانوں سے گوشوارے چھینتا ہے. بچی کا دامن جل گیا, جلتے ہوئے دامن کے ساتھ مقتل میں باہر آئی, آ کر فریاد کرنے لگی, اور اس کے بعد سے اس بچی کی مصیبت اتنی بڑی اتنی بڑی کہ پھر ایک رات یہ بچی چین سے نہ سو سکی. پھر ایک رات یہ بچی چین سے نہ سو سکی. دیکھیں کربلا کے شہداء کا جب ذکر کیا جاتا ہے یقیناً عظیم شہادت ہے. جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی عظیم ہے, جناب قاسم کی بھی شہادت عظیم ہے, جناب اون و محمد کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے. امام حسین نے اپنے لیے کہا تھا نا, انا قتیل الابرا, مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کبھی میں اکبر کی لاش پر رویا, کبھی قاسم کی لاش پر رویا, کبھی عباس کے سرحانے رویا. یہ سید الشہداء کے اپنے جملے انا قتیل الابرا امام صادق نے نقل کیا ہے. لیکن یہ بچی بھی وہ ہے جو رو رو کر اس دنیا سے گئی ہے, رو رو کر اس دنیا سے گئی ہے. کوفہ و شام کی منازل طے کیں, کبھی کوئی آ کر گھڑکیاں دیتا ہے, کبھی کوئی آ کر سیلیاں لگاتا ہے, کبھی کوئی آ کر تماچے مارتا ہے, کبھی کوئی گوشوارے چھینتا ہے, کبھی پانی اپنے لشکریوں کو پلانے کے بعد اس پیاسی بچی کو دکھا کر بہا دیا جاتا ہے, مگر اسے پانی نہیں دیا جاتا. بہت غربت میں اس بچی کی زندگی گزری, وہ چند ایام جو امام حسین کے بعد ہیں اس یتیمہ کی بڑی مظلومیت میں گزرے. حتیٰ اتنی رقت رہتی تھی ان پر کہ عرب میں مشہور ہو گئی کہ رقیہ یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے والی. بس ان کے گریہ کا عالم کیا تھا, زندان میں قید ہے, سر شام آ کر در زندان پر بیٹھ جاتی ہے, در زندان پر آ کر بیٹھتی ہے, باہر دیکھتی ہیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, بی بی اپنے بھائی سے پوچھتی بھیا یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں, تو امام سجاد جواب دیتے میری بہن یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پلٹتے ہیں. یہ بچی تڑپ کر پوچھتی بھیا میں کب اپنے وطن جاؤں گی. امام سید سجاد علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں میری بہن سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں رہے گی, تو اسی زندان میں رہے گی. بس عزیزان محترم, اس بچی نے رو رو کر اپنی زندگی گزاری, بہت زیادہ گریہ کرتی تھی. ایک شب خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں اور بچی سے کہہ رہے ہیں میری دختر ہم تمہیں لینے آئے ہیں. فرتے مسرت سے آنکھ کھل گئی, بابا کو خواب میں دیکھا تھا, بیدار ہو کر فریاد کرنے لگی ابھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا, میرا بابا مجھے لینے آیا تھا, میرا بابا کہاں ہے, اینا ابھی اینا ابھی. بس یہ بچی گریا کر رہی تھی, اس کے ساتھ دوسری بیویاں بھی گریا کرنے لگی, سمجھ گئی کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے. بس عزیزان محترم گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی اتنی بلند ہوئی کہ ملعون یزید کی نیند میں خلل پڑا, کہنے لگا کیا وہ بچی مر گئی جو رات کو رویا کرتی تھی. کسی نے جواب دیا اے یزید وہ بچی مری نہیں ہے, خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور بابا سے ملنا چاہتی ہے. بس اس ملعون نے عجب تشفی کا اہتمام کیا, سر حسین کو خزانے سے نکلوایا, تشت میں سر حسین کو رکھوایا گیا, خوان پوش سے سر ڈھک دیا گیا, بچی کے لیے زندان روانہ کیا گیا. اللہ جانے عجیب روایت بیان کی گئی ہے. دیکھیں جب بچوں کو بہلانا ہوتا ہے تو ان کو پھل دیے جاتے ہیں, ان کو ان کی پسند کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ بچہ بہل جائے. بچی نے جب سر حسین کو آتے ہوئے دیکھا, خوان پوش سے ڈھکا ہوا سر تھا, بچی نے جانتے ہیں رو کر کیا کہا, مجھے غذا کے لیے کچھ نہیں چاہیے, مجھے پھل نہیں چاہیے, مجھے میوہ نہیں چاہیے, مجھے میرے بابا سے ملا دو. اب جب رومال ہٹایا بابا کے سر کو دیکھا, بچی تڑپ گئی. رخسار پر رخسار رکھ کے بچی نے فریاد بلند کی، بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹا، اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا۔ اب بچی نے اپنی مصیبتیں بیان کرنا شروع کی، اے بابا آپ کے بعد آپ کی لاڈلی کے تماچے لگے، اے بابا کانوں سے گوشوارے چھنے، اے بابا میرے سر کی چادر لٹ گئی۔ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی، اے بابا آپ کی بہن زینب کی چادر چھن گئی۔ بچی نے لب پر لب رکھ کے بچی کی صدا بلند نہ ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد امام سجاد اٹھے، زنجیروں کو تھامے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ماں خاک پر گر گئی، کربلا کا رخ کیا ہوگا، ارے اصغر تمہیں آغوش میں لے کر آئی تھی، تمہیں کربلا میں کھو دیا، اور اب یہ بچی زندان میں رہ گئی۔ اجرکم اللہ، بس چند جملے سے بچی کی مصیبت کے سن لیجیے، آپ کی زحمت تمام۔ بچی کے جنازے کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے آ کر دیکھا بدن اتنا زخمی ہے، کرتا اتر نہیں رہا۔ پوچھا ہے بیویوں اس بچی کو کون سا مرض تھا، کا کوئی مرض نہیں تھا، ایک یتیمی کا مرض تھا کہ اس کے بعد ہمیشہ تازیہ نے کھائے، ہمیشہ تماچے کھائے۔ بس عزیزان محترم، یہ بچی زندان شام میں سو گئی، یہ بچی زندان شام میں دفن ہو گئی۔ سال گزر گئے، سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی معظم آ کر کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر میں چین سے سو رہی ہو، میری بچی کی قبر میں پانی آ رہا ہے۔ دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا، سہ مرتبہ جب یہ خواب دیکھا، آغے فاطمینیہ بیان کرتے ہیں کہ علماء سے مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ قبر کی مرمت کی جائے گی۔ اب جو مرمت کا مرحلہ آیا کہ روایت کے مطابق اپنی بچیوں کو لے کر چلے، سید ابراہیم دمشقی نے قبر کے قدمے کو ہٹایا۔ اب جب پتھر ہٹا، بچیوں نے ایک ننھا سا لاشا دیکھا، قبر کی مرمت ہو گئی۔ ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں گھر آ گئیں، اپنا دن کو قرار ہے نہ رات کو قرار ہے، نہ کھانا کھاتی ہیں نہ پانی پیتی ہیں۔ ابراہیم دمشقی نے آ کر، سید زادے نے آ کر اپنی بیٹیوں سے کہا، اے بیویوں آل محمد کی خدمت کی ہے، اتنا گریے کا سبب کیا ہے؟ جانتے ہیں ان بچیوں نے جواب کیا دیا؟ اے بابا اس بچی کے رخساروں پر آج بھی تماچوں کے نشان، کانوں سے بہتا لہو اس بچی کی غربت کی فریاد بیان کر رہا ہے کہ حسین کے بعد اس پر کیا مظالم ڈھائے۔